السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے اغامتی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ناظرین، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اس کا حصول ممکن ہوتا ہے. امن اس وقت ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستانی عوام کو. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی اور کیا ہم یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں. جاوید احمد گاندھی ہمارے ساتھ ہیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم گاندھی صاحب.
وعلیکم السلام.
گاندھی صاحب، غیرت کیا چیز ہے؟ غیرت کا کانسیپٹ کیا یہ کسی اور الفاظ میں یا بہتر شکل میں موجود ہے اور یہ ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہوا ایسا بن گیا ہے جیسا ہمارے معاشرے میں ہے، یا یہ یونیورسلی ہمیشہ سے ایسے ہی تھا؟
انسان کو اگر آپ دیکھیں، یعنی انسان کے نفس کا علم ہونا چاہیے نا ہمیں.
جی،
علم نفسیات کیا ہے؟ وہ انسان کا تجزیہ اور تحلیل کر کے آپ کو بتاتا ہے، اس کا انالیسس کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ انسان کی شخصیت کے اہم پہلو کیا ہے. انہیں میں سے ایک یہ احساس ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے آپ کے دل میں عزت ہو.
ٹھیک،
اسی کو ہم عزت نفس سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی آپ کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے،
سیلف ریسپیکٹ،
اپنے لیے ایک سیلف ریسپیکٹ یا عزت نفس کا احساس ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ملحوظ رکھا جائے.
ٹھیک.
یہ عزت نفس خارج میں کسی چیز سے مجروح ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ میں خود اپنے کسی عمل سے اس کو مجروح کر بیٹھتا ہوں، لیکن اس کا مجھے اتنا شعور یا احساس نہیں ہوتا. عام زندگی میں انسان کی بات کر رہا ہوں.
ٹھیک.
تاہم خارج میں کسی نے آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے، تو عزت نفس کو مجروح کرنے کے بعد آپ کے اندر اس کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. وہ رد عمل ہے جس کو ہم غیرت کہتے ہیں. یعنی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی حیثیت سے میری ایک رسپیکٹ تھی، اس کو اسے ملحوظ رکھنا چاہیے تھا. یہ بعض اوقات مالی لحاظ سے آپ کی کمزوری دوسرے کے لیے مجروح کرنے کا باعث بن جاتی ہے، بعض اوقات علمی لحاظ سے آپ کی کمزوری اس کا باعث بن جاتی ہے، بعض اوقات حالات کے لحاظ سے آپ ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی دوسرا آدمی، یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کی عزت کو پامال کرتا ہوا گزر جاتا ہے.
ٹھیک.
یہ لفظ سے بھی ہوتی ہے، یہ عمل سے بھی ہوتی ہے. تو عزت نفس کا انسان کے اندر احساس بدیت کیا گیا ہے. جس طرح میری جبلتیں ہیں ان سے میں جان نہیں چھڑا سکتا، بالکل اسی طرح سے اپنی عزت کا احساس رکھنا یہ انسان کے خصائص میں سے.
ٹھیک.
یعنی جانور یہ خصوصیت نہیں رکھتے. جس طرح میرا ایک اخلاقی وجود ہے، میری ایک مورل بینگ ہے، اور میں اس کی وجہ سے چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے،
بالکل
اسی طرح سے اپنی عزت کا احساس، یعنی میرے ساتھ غلط رویہ نہ اختیار کیا جائے، یہ بڑا مثبت احساس ہے. میری جبلت میں ودیت کیا گیا ہے، میری فطرت کا حصہ ہے، بحثیت انسان، ہر انسان اس احساس کے ساتھ جیتا ہے. یہ اپنی جگہ بڑی قیمتی چیز ہے. اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو انسان اوپر نہیں اٹھ سکتا. یعنی اس کے بعد تو کوئی آپ کو کسی موری میں ڈال دے گا، کوئی کسی نالی میں پھینک دے گا، کوئی آپ پر غرازت پھینک کے چلا جائے گا، کوئی آپ کو گالی دے کے چلا جائے گا، جو بھی کوئی کر لے. تو آپ کے اندر کوئی احساس نہیں ہوگا، کوئی رد عمل نہیں پیدا ہوگا. یعنی ایک جانور کیا کرتا ہے، اس کے اندر جان کی حفاظت کا کچھ جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے عزت بھی کوئی چیز ہے، وقار بھی کوئی چیز ہے. یہ چیز انسان کو ودیت کی گئی ہے. تو اپنی ذات میں بڑا اعلیٰ جذبہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تاہم اس جذبے کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، اس کے مواقع کون سے ہیں، اس میں عام طور پر فرد بھی غلطیاں کرتا ہے اور معاشرہ بھی غلطیاں کرتا ہے.
صحیح. کون سی لائن ہے جس کو جب ہم کراس کر جاتے ہیں تو یہی ایک جذبہ جو کہ انسان کو آہستہ آہستہ اوپر لے کے جاتا ہے، انسان کی گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو کون سی ایسی لائن ہے جب کراس ہو جاتی ہے تو انسان پھر اس پستی میں چلا جاتا ہے جہاں وہ انسان نہیں رہتا؟
یہ بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ افراد کے لحاظ سے بڑی حد تک ریلیٹو ہے، اضافی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میرے لیے بہت یعنی رد عمل کا باعث بن سکتی ہو، آپ کے لیے
نہ بنتی ہو.
اسی طریقے سے افراد سے آگے بڑھ کے قوموں کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو بعض اقوام اس طرح نہیں لیتی جس طرح کے کچھ دوسری اقوام میں لیتی ہیں. یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کسی انسان کے ساتھ جب آپ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو معاملہ کرتے وقت آپ نے اس کو کیا حیثیت دی ہے. جو کچھ اس کی حیثیت ہے، اگر آپ اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو پھر آپ صحیح جگہ پر کھڑے ہیں. اور اگر آپ نے اس کی حیثیت کو فراموش کر کے اپنی حیثیت کو دیکھ کے معاملہ کرنا شروع کر دیا، یعنی میں بڑا ہوں مثال کے طور پر عمر میں، میں بڑا ہوں مثال کے طور پر علم میں، میں بڑا ہوں مثال کے طور پر دولت اور اقتدار میں، یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا جو میرے لیے بڑائی کا باعث ہو، تو میں اس جگہ کھڑے ہو کر دوسرے کو دیکھوں گا تو حقارت کی نظر سے دیکھوں گا.
ٹھیک.
اور اگر میں دوسرے کی جگہ کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو پھر میرا رویہ بالکل مختلف ہوگا. تو یہ چیز ہے کہ جو عام طور پر دوسرے کو ہرٹ کرنے کا یا مجروح کرنے کا
سبب بنتی ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں, ساتھ جو دوسری قومیں ہیں, ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کون سی باتیں ہیں جن سے گریز رہیں گے تو وہ لوگ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو سمجھیں گے کہ ہم نے بھی اس کی عزت کی, اور کون سی باتیں ہیں جو اگر ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر وہ اس کی رد عمل کے طور پہ کچھ بھی کر سکتے.
اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھا معیار بتا دیا ہے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم اس طرح کے معاملات میں اپنے اوپر نگاہ کیا کرو. نفسیات کی اصطلاح میں اس کو انٹروسپیکشن کہتے ہیں, یعنی آپ اپنے باطن میں جھانک کے دیکھیں آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں, تو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں. اگر آپ اپنے آپ کو معیار بنا لیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرے, ایک یہ کہ آپ کیا معاملہ کر رہے ہیں,
صحیح,
اس میں تو انسان اندھا ہوتا ہے.
بالکل,
اس کی مثال قرآن مجید نے دی ہے کہ ہر آدمی کم تول دے گا آپ کو. اگر اس کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی, بازار میں جائیں گے وہ کم تول دے, ممکن ہے ملاوٹ بھی کر دے, لیکن کوئی یہ طلب لے کے بازار میں نہیں جاتا کہ مجھے کم تول کے دے دیا جائے.
صحیح,
یعنی ایسا تو کبھی نہیں ہوتا.
بالکل,
چوری انسان کرتا ہے, لیکن کیا کوئی ایسا انسان کبھی دیکھا ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں نے اپنا گھر کھلا رکھا ہوا تاکہ چور آئیں اور چوری کر لیں؟ قتل انسان کر ڈالتا ہے.
بالکل,
لیکن کوئی انسان اپنی جان کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتا کہ اچھا کچھ لوگوں کو آنا چاہیے اور ان کو آ کر بازو آزمانے ہیں تو مجھ پر آزما لیں, تو کوئی بھی نہیں چاہتا.
بالکل,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی اور بلائی کے شعور کے لیے معیار آپ کی اپنی ذات ہے. ہمارے باطن میں وہ معیار رکھ دیا گیا ہے جس پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو جو کام میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے
مجھے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا ہونا چاہیے.
یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معیار بتا دیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ وہی کرو جو تم اپنے ساتھ پسند کرتے ہو,
ٹھیک,
اور ایسا کوئی کام نہ کرو جو تم اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے.
صحیح,
اگر اس معیار کو سامنے رکھ کے آپ اپنے باطن کا جائزہ لیتے رہیں تو آپ کبھی کسی کی عزت نفس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے. ہم کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری توقع ہوتی ہے نا وہ کیا رویہ اختیار کرے, بس اس توقع کو اچھی طرح انالائز کر لیجئے, اور جب کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کیجئے.
صحیح,
آپ اپنی ضرورت لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ضرورت کو سننے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے, اس کو اپنے ہاں متعین کر کے رکھ لیجئے. جب کوئی اپنی ضرورت لے کے آئے تو آپ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کیجئے. آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک دکاندار آپ کو کس طرح مال دے, یعنی اس کا عیب بتا دے, اس کی خرابی بتا دے, کبھی کم تول کر نہ دے. تو اگر کبھی آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر سوچ لیجئے کہ آپ کو بھی یہی کرنا
ہے.
یہ ایک اتنا اعلیٰ معیار ہے کہ اگر آپ اس کو ایک مرتبہ زندگی میں اختیار کر لیں تو مہمانوں کے بارے میں, آنے والوں کے بارے میں, ماتحتوں کے بارے میں, ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. لیکن انسان بھی عجیب و غریب مخلوق ہے, یعنی وہی آدمی جو ماتحت کی حیثیت سے کس چیزوں کو برا محسوس کر رہا ہوتا ہے, افسری کے منصب پر جاتے ہی وہی کام کرنا
شروع کر دیتا ہے.
میں نے تو یہ سب سے زیادہ دیکھا ساس اور بہو کے معاملے میں. یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک تاریخ ہے جس کو آپ دہرا رہے ہیں,
لیکن سیکھا ساری چیزیں,
کچھ نہیں سیکھا, وہی ساری چیزیں جس کو آپ اپنے لیے برا محسوس کرتے تھے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ ساس بننے کے بعد بہو کے معاملے میں کر رہے ہوتے ہیں.
بالکل,
تو یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے, یہی چیز سب جگہ ہو رہی ہے.
صحیح,
آپ اس کو ایک مرتبہ طے کر لیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے دنیا کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کہ آپ اپنے ساتھ کیا معاملہ پسند کریں گے,
اور اسی کے مطابق آپ
اور
دوسروں کے ساتھ بھی رویہ رکھیں
کرتے رہیے.
صحیح,
اٹھتے بیٹھتے, لوگوں سے ملتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, ہمیں دوسرے کی بات کیسے سننی, ہمیں دوسرے کی بات پر توجہ کیسے دینی ہے. یعنی آپ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ میری بات کو کوئی صحیح سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں, تو آپ بھی دوسروں کی بات کو صحیح سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں.
بالکل صحیح,
بس اس چیز کو ایک مرتبہ آپ اختیار کر لیجئے, اور یہ الفاظ کی حد تک نہیں اس کی روح میں اختیار کر لیجئے.
صحیح,
اس کے بعد آپ سے زیادتی کا صدور ہو سکتا ہے, ہو جائے نادانستہ,
لیکن کچھ نہ کچھ آپ پھر بھی بہتری کی طرف ہی جائیں گے. گاندھی صاحب, بریک مجھے لینی ہے, لیکن بریک سے واپس آ کر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ساری عمر انسان فائدے میں رہ سکتا ہے یا ساری عمر نقصان میں رہ سکتا ہے؟ اس چیز کی جو سب سے زیادہ ایکسپریشن ہے اس چیز کا, یہ جو ہم غیرت کی بات کر رہے ہیں, سیلف ریسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ پتہ تبھی چلتا ہے جب کوئی خسارے میں جا رہا ہو یا فائدے میں جا رہا ہو. تو ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسے ڈسکس کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, اٹس ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک.
اصل میں ہم نے بعض چیزوں کو فیشن کے طور پر اختیار کر رکھا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لب و لہجہ ہم اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں لوگ داد دیں گے, بہت تحسین ہوگی,
جس طرح سیاسی جلسوں میں
بہت پسند کریں گے اس بات کو.
بالکل,
اچھا, اس کے بالکل بالمقابل یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر مفادات اتنے سوار ہو جاتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھیے مفادات اہم ترین چیز ہے. نہیں, مفادات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں, دنیا میں آپ نے جینا بھی ہے, اس کی کچھ معاشرتی ضرورتیں بھی ہیں, ان کے ساتھ آپ کے جذبات احساسات بھی ہیں، ان کے درمیان ایک بہت اچھا توازن قائم کرنا، اچھی لیڈرشپ کو، دانشوروں کو، وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. گاندھی صاحب، فائدے اور نقصان میں صحیح رد عمل انسان کا سامنے آتا ہے. ایک وقت تھا برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی، راج کر رہے تھے، مائنورٹی ہوتے ہوئے بھی ان کی حکومت چل رہی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ انگریز ان کے سر پہ آ گئے اور ان کو محکوم کی زندگی گزارنی پڑی. ایسے میں سر سید کی جو اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس وقت ہم مغلوب ہیں تو آپ تعلیم میں زیادہ فوکس کریں، انگلش اپنی بہتر بنائیں، وہ لینگویجز سیکھیں جن کا آگے دور آ رہا ہے، تاکہ آپ اس دوسری قوم کے برابر آ سکیں، تب آپ اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کریں. تو یہ فائدے اور نقصان میں جو انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے، یہ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے اس کو کامیابی کی طرف لے جانے میں، اور کیا یہ رویہ ٹھیک تھا سر سید کا؟
یہ بات یہ ہے کہ ایک اچھا رہنما سب سے پہلے حالات کا بے لاگ جائزہ لے گا، صورتحال کیا ہے، اس وقت ہم کس چیز سے دوچار ہو گئے، کیا یہ جو ہم پر محکومی مسلط ہوئی ہے جیسے کہ سر سید کے زمانے میں تھا، یہ محض کسی کے اقدام کے نتیجے میں ہو گئی ہو یا جس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہے؟
یقیناً.
تو ایک اچھا رہنما یہ دیکھے گا کہ میری قوم کی حالت کیا ہے. میں اس کی انفرادی زندگی سے آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے پڑھا نہیں ہے، میں آوارہ گردی کرتا رہا، میں نے اپنی زندگی دوستوں کے ساتھ بسر کر دی، میں مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد اب میں یہ کہوں کہ مجھے وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو میرے ایک دوسرے دوست کو حاصل ہو گیا ہے، جس نے تعلیم حاصل کی ہے، جس نے بڑی محنت کی ہے، جس نے زندگی کے مختلف مراحل کو دیکھا ہے اور اس میں بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں
جی.
اس کے بعد وہ ایک بڑے منصب پر پہنچ گیا ہے. اب اس بڑے منصب کو اپنے سامنے رکھ کر میں انتقام کی نفسیات میں مبتلا ہو جاؤں، رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جاؤں، کیا حاصل ہوگا اس کے نتیجے میں؟
کچھ بھی نہیں.
مجھے سب سے پہلے تو انالیسس کر کے یہ دیکھنا چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہی معاملہ قوموں کے ساتھ ہوتا ہے. سر سید کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ایک قومی رہنما کی حیثیت ہے. سر سید کی شخصیت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے جس میں انہوں نے مذہب کے بارے میں اپنی کچھ تعبیرات پیش کی، وہ تعبیرات بڑی ناقص ہیں اور آہستہ آہستہ ختم بھی ہو گئے.
ٹھیک.
لیکن ان کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ قومی رہنما کی حیثیت سے انہوں نے یہ دیکھا کہ میری قوم اس وقت کس صورتحال سے دوچار ہے،
اور ضرورت کیا میں
اس وقت کیا میں اس وقت تلوار اٹھا لوں، کیا میں جنگ کروں؟ اس وقت جو دنیا کی قوم مجھ پر حکومت کرنے کے لیے آ گئی ہے، کیا وہ محض ایک اتفاق ہے کہ آ گئی ہے، محض کوئی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں آ گئی ہے، یا میری اپنی قوم اس قابل نہیں رہی کہ وہ اب اپنے نظم کو چلا سکے؟
ٹھیک.
تو ان کا تجزیہ یہ تھا کہ دوسری بات یہ، یعنی ہمارے ہاں ایسی کوتاہیاں آ گئی ہیں کہ جن کا علاج کرنا ناگزیر ہے. ایک اچھا رہنما اس موقع کے اوپر یہ دیکھے گا کہ پھر وہ علاج کیا ہے.
ٹھیک.
تو انہوں نے اپنے زمانے کا جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ کیا مسلمان اس وقت بھی فارسی پڑھتے رہے، یعنی ایک زمانے
ضرورت کس چیز کی ہے؟
فارسی دربار کی زبان تھی، فارسی کی سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی، کیا انگریزی پڑھے بغیر بھی وہ اس وقت ملازمتیں حاصل کر لیں گے، عزت کی روٹی کھا لیں گے؟ ان کے مقابل میں کچھ دوسری اقوام موجود ہیں جنہوں نے ان سے پہلے بہت اچھی تعلیم حاصل کر لی ہے. تو اگر صورتحال یہی رہی تو اس کے نتائج مسلمانوں کی قومی حیثیت میں ان کے لیے بڑے بھیانک نکلیں گے.
ٹھیک.
یہ چیز سامنے رکھ کے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جدید تعلیم ناگزیر ہے، سائنسی رویہ ناگزیر ہے، ہمیں توہمات سے نکلنا چاہیے. یہ سر سید کی وہ خوبیاں ہیں کہ جن کی ہم کو سب کو داد دینی چاہیے. اس زمانے میں جب لوگ ان باتوں پہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے سوچا، نہ صرف یہ کہ سوچا بلکہ عملی اقدامات کیے. اس کے لیے انہوں نے رسالے نکالے، انہوں نے مضامین لکھے، بحثیت مجموعی حالات کا تجزیہ کیا، پھر ایک ادارہ بھی بنایا. یعنی جو کالج انہوں نے بنایا، پھر وہ یونیورسٹی بنا، وہ ان کا ایک بڑا کارنامہ بن گیا. تو اس طرح سر سید نے یہ میسج دیا کہ اس وقت کس رہنمائی کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں کی رہنمائی جو لوگ سر سید کے علاوہ کر رہے تھے، وہ سب کے سب ماضی میں جی رہے تھے. یعنی انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ مغلیہ سلطنت کیسے تباہ ہو گئی، مسلمان کس طرح زوال آشنا ہو گئے، انگریز کہاں سے آئے ہیں، کیا آسمان سے ٹپکے ہیں، یا کچھ عوامل ہیں، کچھ مسائل ہیں جو ان کو یہاں تک لے آئے ہیں. سر سید کا جائزہ یہ تھا کہ ایسا ہی ہے. یعنی دنیا کے اندر جو خدا کے قوانین ہیں وہ بڑے بےلاگ طریقے سے کام کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر آپ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھیں
تو یقیناً بیمار ہوں گے،
اس کے نتیجے میں بیماری آئے گی.
بالکل.
اب اس کے بعد آپ بیماری کو کوسنا شروع کر دیں، اچھا اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پہ بتان کرنا شروع کر دیں کہ مجھے بیمار کیوں کر دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے قوانین معطل نہیں ہو جائیں گے، آپ کو بیماری کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. بالکل اسی طرح کا معاملہ،
اور اپنی اپروچ کی وجہ سے بھگتنا پڑے.
آپ کا اپروچ کیا ہے، یعنی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو سر سید کی خوبی یہ ہے کہ اس نے یہ جائزہ لیا کہ میری قوم اس وقت کہاں کھڑی ہے. اس وقت بھی ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، یعنی ان کی لیڈرشپ جذباتی تقریریں کرتی ہے، غیرت کے نام پر بھی کرے گی، عزت نفس کے نام پر بھی کرے گی، جو اپنی جگہ بڑے اچھے جذبات ہیں لیکن جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا اس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیکھیے ہمارے پیغمبر نے اس کے لیے کیسا عمدہ معیار ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اگر ہم ہر روز اپنا جائزہ لیتے رہے اور یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا پسند ہے تو باقی ساری دنیا کے اندر ہم امن کے پیام پر بن جائیں گے.
صحیح.
یعنی پھر ہم جھوٹ کیسے بولیں گے، بددیانتی کیسے کریں گے، کسی کا مال کیسے کھائیں گے، کسی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کیوں کریں گے. فوراً ہمیں یہ یاد آئے گا کہ ہم اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ نہیں جانتا. قرآن مجید نے بیان کیا نا کہ بل الانسان ولا نفس ہی بصیرہ ولو الک معذیرہ. انسان بڑے عذرات تراش لیتا ہے، بڑے بہانے پیش کر دیتا ہے، اپنے نفس پر خود آگاہ ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. قرآن مجید میں واقعہ نقل ہوا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو الٹیمیٹم دیا. اب وہ الٹیمیٹم جب اس تک پہنچا تو اس نے کہا کہ میں مشورہ کرتی ہوں. وہ حکمران تھی، اس کے پاس طاقت بھی تھی. اس کے جو آیان و اکابر تھے اس زمانے میں، ظاہر ہے کہ سارے بادشاہ جو ہیں وہ کوئی مطلق العنان نہیں ہوتے
جی.
ان کے آیان اکابر لارڈز ہیں جن کے ذریعے سے وہ حکومت کر رہے تھے. تو اس نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ ہماری پوزیشن بڑی مستحکم ہے، ہمارے پاس فوج بھی ہے، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، تو اگر آپ فیصلہ کریں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس نے کیا تبصرہ کیا؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ جب بادشاہ لوگ داخل ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں تو وہ تباہ کر دیتے ہیں قوموں کو. وہاں کے عزیز یعنی وہاں کی عزت والے وہ ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ جس طاقت کی طرف سے الٹیمیٹم آیا میں اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں.
بالکل.
جب میں اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو حقیقت پسندانہ طریقے سے مجھے کوئی ایسا حکیمانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے.
صحیح.
یعنی میں مذاکرات کروں، میں بات کروں، میں کسی طریقے سے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کروں. اس مقصد کے لیے وہ سفر کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی. اور سیدنا سلیمان کے ساتھ وہ چاہتی تھی کہ جا کے بات کرے. وہاں کیا ہوا وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک حقیقت پسندانہ
اپروچ ہے. بالکل صحیح.
یہ ہر موقع کے اوپر ایک اچھے رہنما کو اختیار کرنا چاہیے.
کیونکہ آمدی صاحب ایک پرابلم یہ ہے کہ یا تو ہم لوگ بالکل رائٹ پہ رہتے ہیں یا بالکل لیفٹ پہ رہتے ہیں. ہم لوگ ماڈریٹ ایک جو درمیانہ راستہ ہوتا ہے وہ اپنانے کو تیار نہیں ہوتے. بہت سارے مسائل خود اس وقت اگر صرف میں پاکستان کی ہی بات کروں، ویسے تو دنیا بھر میں مثالیں بھری پڑی ہیں، صرف اس لیے حل نہیں ہو رہے مسئلے کیونکہ ہم نے اس کو اپنی غیرت کا بلا وجہ مسئلہ بنا لیا ہے. دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ کچھ سرٹن ڈیمانڈز ہم کر سکیں. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی کے آگے احتجاج کر سکیں جبکہ ہم خود غلطیوں پہ ہیں؟ لیکن یا تو ہم اگزامپل کوٹ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو، یا پھر ہم کہیں گے کہ ہم جنگ و جہد اور سب کچھ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھا کے باہر نکل جائیں گے اور کسی کی نہیں سنیں گے، قانون کی بھی نہیں سنیں گے، گورنمنٹ کی بھی نہیں سنیں گے. ان دو اپروچز کے بیچ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہماری قوم کا.
سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. جب ہم دعوت کی جد و جہد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلتے ہیں، تو اس موقع پر ہمارا رویہ خیرخواہی کا ہونا چاہیے. اور اس موقع پر اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ اسے برداشت کریں. اسی کو قرآن نے دوسرے لفظوں میں بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، یعنی آپ برائی کا جواب بھی اچھے طریقے سے دیں. تو برائی کا جواب بھی اچھے طریقے سے دینا یہ انفرادی اخلاقیات کی ایک ناگزیر ضرورت ہے.
صحیح.
یعنی ہر انسان کو یہی کرنا چاہیے. آپ ہر موقع کے اوپر برائی کا جواب برائی سے دیں تو اس سے رد عمل کا ایک سائیکل چلتا ہے اور اس سے قومیں بھی تباہ ہوتی ہیں، افراد بھی تباہ ہوتے ہیں.
ٹھیک.
تو قرآن مجید نے جو تعلیم دی اسی کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایک تمثیل میں بیان کر دیا. یعنی اس میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بسا اوقات لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تو سیدنا مسیح علیہ السلام کی اخلاقیات ہے.
صحیح.
نہیں، سب پیغمبروں کی اخلاقیات یہی ہے. قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے کہ جس وقت تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اگر تم نہ لو، معاف کر دو
تو وہ افضل
ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اور بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ شیطان بعض اوقات اکساتا ہے. دیکھیے، جس کو ہم غیرت کا جذبہ کہتے ہیں، یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے لیکن شیطان جذبات ہی کو برانگیختہ کرتا ہے.
صحیح. جو باہر ٹول اس کے پاس ہے
یہی ہے.
وہ یہی
آپ کے آپ کے اندر محبت کا جذبہ ہے. محبت کا جذبہ کتنا محبوب جذبہ ہے، لیکن اسی جذبے کو ہوس بھی بنا دیا جاتا ہے. آپ کے اندر نفرت کا جذبہ ہے، نفرت کے اسی جذبے کو بڑھا کر آپ انتقام تک لے جاتے ہیں. آپ کے اندر غیرت اور عزت نفس کا احساس ہے، یہ احساس اپنی جگہ بڑا محبوب احساس ہے، لیکن اسی کو شیطان برانگیختہ کرتا ہے. ہم کسی کے پاس گئے، ہم نے اس کو دعوت پیش کی، اپنا پیغام پہنچایا. آپ دیکھیے کہ جس وقت بھی کوئی پیغمبر بھی اٹھے ہیں تو عام طور پر ان کے اوپر اتہام لگا دیے گئے، الزامات لگا دیے گئے، اعتراضات کر دیے گئے، ان کے بارے میں بے بنیاد باتیں لوگوں نے کہنا شروع کر دی، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ اس موقع کے اوپر انسان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، وہ رد عمل ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس میں تم اچھا رویہ اختیار کرو، اور اچھا رویہ اختیار کرو گے تو یہ فرمایا ہے کہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بڑا نصیب آور آدمی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ گالی دینے والے کو بھی ہم کہتے ہیں نا سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دے کھا کر دعائیں دی،
بالکل۔
تو یہ چیز جو ہے اپنی انفرادی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے تیار
نہیں، اس کو اپلائی نہیں کرتے لیکن اسے اپریشیٹ
کرتے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہی بات کہی ہے، انہوں نے اس سے کوئی مختلف بات نہیں کہی، سب پیغمبر ایک ہی طرح کی تعلیم لے کر آتے ہیں۔ انفرادی زندگی کے اندر اصول یہی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اور آپ برتری کی جگہ پر بھی کھڑے ہیں تو صبر سے کام لیں،
صحیح،
اور آپ اس کو درگزر کا رویہ اختیار کریں۔ اعلیٰ اخلاقیات ہے جس کی تعلیم،
اس کا تقاضا یہی ہے۔
جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم درمیان میں کھڑے نہیں ہوتے، دیکھیے بات یہ ہے کہ درمیان میں آدمی کیسے آئے گا، اسی وقت آئے گا کہ جب وہ تحلیل اور تجزیے کے لیے تیار ہوگا۔ یعنی جو کچھ بھی آپ اس وقت کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان کے رد عمل کا اظہار دو ہی صورتوں میں ہوگا نا، یا قول سے ہوگا یا عمل
فیل سے ہوگا، بالکل۔
تو اگر آپ اپنے قول اور فعل کے صادر ہونے سے پہلے صحیح تجزیہ کر لیں تو پھر آپ کا رد عمل بھی بڑا جچا تلا ہو جائے گا،
بالکل،
آپ ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ اصل میں ہم نے بعض چیزوں کو فیشن کے طور پر اختیار کر رکھا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لب و لہجہ ہم اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں لوگ داد دیں گے، بہت تحسین
جس طرح سیاسی جلسوں میں
بہت پسند کریں گے اس بات کو،
بالکل۔
اچھا، اس کے بالکل بل مقابل یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر مفادات اتنے سوار ہو جاتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھیے مفادات اہم ترین چیز ہے۔ نہیں، مفادات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، دنیا میں آپ نے جینا بھی ہے، اس کی کچھ معاشرتی ضرورتیں بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ کے جذبات احساسات بھی ہیں، ان کے درمیان ایک بہت اچھا توازن قائم کرنا، اچھی لیڈرشپ کو، دانشوروں کو، وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے جب آپ کو ایسی صورت پیش آ جائے، یہ انفرادی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، یہ اجتماعی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انفرادی زندگی میں اس وقت صورتحال یہ ہے، کیونکہ وہاں انسان کا مفاد براہ راست زیر بحث ہوتا ہے نا، ہر آدمی اپنے بچے کو یہ نصیحت کرے گا کہ دیکھو اس وقت بہت ڈاکے پڑ رہے ہیں، اسلحے کا معاملہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، یوں نہیں ہے کہ کوئی آدمی تمہیں رستے میں روکے گا تو چلیں تھوڑی سی کشتی کر لیں گے اس کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے پاس بہت مہلک ہتھیار ہے، تو اگر تمہارے پاس کوئی موبائل ہے اور رقم ہے بٹوا دے کے
فارغ ہو جائے بہتر ہے، بالکل۔
کیا چیز ہے یعنی اس موقع کے اوپر آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ تمہاری غیرت اور تمہاری عزت نفس اور تمہاری حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈاکو کے ساتھ بھیڑ جاؤ، نہیں کہتے،
بالکل۔
اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مقابلہ یہاں غیرت اور عزت نفس کا
نہیں ہے،
بلکہ صرف لوگ ہیں، طاقت کا مقابلہ ہے، اور اس میں آپ کو ہر حال میں شکست کھانی ہے،
بالکل۔
تو آپ کے پاس دو انتخاب ہیں، یعنی آپ چاہے تو مال دے کے جان بچا لیں اور چاہے تو مال اور جان دونوں دیں،
بالکل،
یہ چیز ہے نا۔ تو یہاں آپ کا رویہ بڑا حکیمانہ ہوتا ہے، یہی صورتحال قوموں کے معاملے میں بھی ہوتی ہے،
صحیح۔
یعنی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے مقابل میں کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو اسی لیے مثال دی کہ ملکہ بلقیس نے بہت حقیقت پسندانہ جائزہ لیا ہے، وہ جائزہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے، اس نے بہت اچھے طریقے سے یہ بتایا کہ مجھے فتح نظر نہیں آ رہی،
جس کو ہم آج کے دور میں گاندھی صاحب ڈپلومیسی کہتے ہیں۔
دیکھیے وہ تو بعد میں زیر بحث آئے گی نا کہ آپ طریقہ کیا اختیار کریں، پہلے تو آپ تجزیہ کریں گے نا،
بالکل۔
ہمارے یہاں تجزیے میں غلطی ہوتی ہے، یعنی اس وقت ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے، یا مثال کے طور پر پاکستان کی یا مراکش کی یا انڈونیشیا کی، جو بھی مسلمان ممالک ہیں، وہ کس مقام پر کھڑے ہیں، جن قوموں کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، جن کی اس وقت عالمی سطح پر برتری قائم ہے، ان کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت، اس کا جائزہ لیں گے نا،
بالکل۔
اس کا جائزہ لے کر ایسا طرز عمل اختیار کرنا کہ نہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں اور نہ اپنی عزت نفس کھوئیں، بلکہ اس کے درمیان ایک بہت ہی حکیمانہ رویہ اختیار کر کے، بیچ بچاؤ کے راستے اختیار کر کے، اپنی عزت کو برقرار بھی رکھنا اور اپنی تعمیر کے کام کو بھی جاری رکھنا،
صحیح۔
یہ سچے رہنماؤں کا طریقہ ہوگا، وہ یہ تعلیم دیں گے آپ کو، یعنی اس وقت کیا صورتحال ہے، قبل از وقت کوئی اقدام کرنے کے نتیجے میں اصل میں آپ دونوں چیزیں
کھو بیٹھتے ہیں۔ رامدی صاحب، وقفہ لینا ہے مجھے مختصر سا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک۔
عزت کے ساتھ جینے کا طریقہ ہے حقیقت پسندانہ تجزیے کے بعد منصوبہ بند اقدام، حقیقت پسندانہ تجزیے کے ساتھ منصوبہ بند اقدام، اس میں بعض اوقات آپ ریٹریٹ بھی کرتے ہیں، پیچھے بھی ہٹتے ہیں، پیچھے ہٹ کے پھر آپ آگے بڑھتے
جاتے ہیں،
بعض اوقات آگے بڑھنے کے طریقے دوسرے اختیار کرتے ہیں۔ ایک حکیم اور عارف نے بڑی عمدہ بات کہی کہ آپ راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہر قدم پر آپ کو ایک کانٹے سے واسطہ پڑ جاتا ہے، دو طریقے ہیں، دامن الجھا کے ایک ہی کانٹے کے ساتھ زندگی بسر کر دیں کشمکش میں، دوسرا یہ ہے کہ دامن کا کچھ حصہ اس کے سپرد کریں اور اس سے کہیں کہ کانٹے میاں تم کھیلتے رہو، میں اپنے راستے پر جا رہا ہوں. تو بعض اوقات آپ کو اپنا راستہ بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو حکیمانہ طریقے سے جائزہ لے کے دیکھنا پڑتا ہے اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں. اصول میں میں اگر بات کروں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم کنفرنٹیشن کی کہیں بھی پوزیشن میں نہیں.
ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہم گاندھی صاحب سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ امن کی کیا قیمت ہے جو کئی دفعہ ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے اور غیرت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کچھ معاملات میں. گاندھی صاحب, ویسے تو یہ باتیں بڑی آئیڈیل لگتی ہیں اور یہ ہیں بھی صحیح, ہمارا دین بھی کہتا ہے حکمت سے چلیں اور کوشش کریں دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں پہ بندہ واقعی ہوش کھو دیتا ہے, جس میں ایک فرد کی غیرت ہے جو چیلنج ہو گئی ہے, جس میں اس کے گھر کے کسی فرد کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے اٹھ کے کھڑے ہو کے کوئی عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح مذہبی غیرت ہوتی ہے, اسی طرح ایک قومی غیرت ہوتی ہے جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا, برداشت نہیں کرتا اور پھر بڑے بڑے واقعات سرزد ہو جاتے ہیں. ان معاملات میں کس طرح انسان اپنا تجزیہ خود کرے؟
اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک چیز جراحت کا باعث بن گئی, آپ ہرٹ ہو گئے, انفرادی سطح پر ہو گئے یا آپ قومی سطح پر ہو گئے یا آپ اپنی مذہبی حیثیت میں ہو گئے,
ٹھیک,
یہ تو واقعہ ہو گیا. اس واقعے کے بعد اب اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہے رد عمل میں قدم اٹھانا اور ایک ہے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا.
ٹھیک,
یعنی رد عمل میں جو قدم ہوتا ہے
وہ سوچ سمجھ کے نہیں ہوتا,
وہ انتہائی مہلک ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ ایک شخص کو معلوم ہوا کہ چودھری صاحب نے اس کی بہن کو اغوا کر لیا,
ٹھیک,
اس کے بعد وہ اٹھا اور اس نے جا کے چودھری کے بیٹے کو مار دیا. اب صورتحال کیا ہے؟ بہن بھی اغوا ہو گئی, عزت بھی جاتی رہی, اب مقدمات بھی شروع ہو گئے, قتل کا مجرم بھی بن گیا, زندگی یا جیل میں گزرے گی یا پھانسی پر چڑھ جائے گی.
بالکل,
یہ رد عمل کی بے حکمتی ہے.
ٹھیک,
اگر وہ یہ محسوس کرتا کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے, اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس حادثے سے کیسے نمٹوں, جس کو آپ کہتے ہیں ایک منصوبہ بندی کر کے وہ معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتا, وہ منصوبہ بندی بعض اوقات ناکام بھی ہو جاتی ہے. ناکامی تو اس صورت میں بھی ہو گئی, رد عمل کی صورت میں, لیکن اچھا رویہ کیا ہوگا؟ اچھا رویہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھی طرح غور کر کے یہ دیکھیں کہ اس وقت میرے حالات کیا ہیں, میں کون سا اقدام کروں گا تو اس کے نتیجے میں بہتری کی طرف جاؤں گا. ممکن ہے کہ آپ قانون کا سہارا لیں, ممکن ہے کہ آپ کچھ لوگوں کی مدد طلب کریں, ممکن ہے آپ اقدام سے پہلے کچھ مصالحانہ نوعیت کے اقدامات کر لیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اس موقع پر سوچنا چاہیے.
یا گاندھی صاحب, اگر بہتری نہ ہو تو شاید جو کچھ رہ گیا ہے وہی آپ کنٹین کر
اس کو آپ محفوظ کر سکیں. تو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنا یہ قومی لحاظ سے بھی ضروری ہے, یہ مذہبی لحاظ سے بھی ضروری ہے, یہ انفرادی زندگی میں بھی ضروری ہے. آپ کو جائزہ لینا ہوگا آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور جو اقدام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا حاصل محصول کیا ہے. یعنی جو کچھ بھی آپ کریں گے, رد عمل میں تو انسان اکثر و بیشتر غلط اقدام کرتا ہے.
بالکل,
یعنی وقتی طور پر تو ٹھیک ہے آپ کے جذبات کی تحسین ہو گئی, ممکن ہے کہ آپ نے ایک اقدام کیا اور لوگ بھی اس کی تحسین کریں اور یہ کہیں کہ یہ کمال کر دیا انہوں نے اور بڑا اقدام کیا اور یہ سب کیا, لیکن وہ بعض اوقات نسلوں پر اس کے اثرات
جاتے ہیں.
اس لیے یہ سکھایا گیا ہمیں, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ دیکھیے اگر کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہے, اپنے بارے میں یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ غیرت مند کون ہوگا, لیکن بہرحال میں کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھ لوں گا کہ جس میں انسان کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے تو میں قانون کے پاس جاؤں گا.
صحیح,
یہ تعلیم دی نا ہمیں.
جی,
یہ تعلیم کس لیے دی گئی؟ اچھا, اس کے برخلاف جو رویے ہوتے ہیں جس میں آدمی بھڑک اٹھتا ہے, فوری اقدام کرتا ہے, اس کو جہالت سے تعبیر کیا گیا.
یعنی
اس میں آپ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں. آپ کی عزت کے خلاف ایک قدم پہلے اٹھایا جا چکا ہوتا ہے, اب دس قدم اور اٹھانے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں.
بالکل صحیح.
تو حکیمانہ رویہ اختیار کرنا, سوچ سمجھ کے, جس میں آپ کی عزت نفس بھی بحال ہو, آپ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا بھی ازالہ ہو اور آپ بہتری کی طرف آگے بڑھ سکیں. تو حکیمانہ طرز عمل, یعنی ایک یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہو گیا آپ اطمینان کے ساتھ سو گئے بیٹھ کے کہ ہوتا رہے, یہ وہ چیز ہے جس کو بےغیرتی سے تعبیر کرنا چاہیے.
صحیح.
ایک یہ ہے کہ آپ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہوئے اور آپ نے ایک غیر حکیمانہ اقدام کر دیا. عام طور پر ہمارے ہیں دو رویوں پر لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں.
نہیں,
آپ جائزہ لے کے دیکھیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں. یہی قومی معاملات میں ہوتا ہے. قومی معاملات میں آپ جائزہ لیں گے نا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کا ملک کہاں کھڑا ہے. یعنی ایک اچھا رہنما اور اچھا لیڈر پہلے اس بات کا جائزہ لے گا. اچھا, فرض کر لیجیے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نہیں, مجھے کوئی انتہائی اقدام کرنا ہے.
ٹھیک,
اس وقت قوم کی بہتری کا, اس کی عزت نفس کا تقاضا یہی ہے. تو اس انتہائی اقدام کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
یعنی وہ سمبولک بھی ہو سکتا ہے,
لیکن اس انتہائی اقدام سے پہلے آپ پوری منصوبہ بندی کریں.
صحیح,
میں آپ کو بالکل عملی مثال دیتا ہوں. پاکستان اس وقت قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, پاکستان کو مختلف ممالک سے بھی امداد حاصل کرنی ہوتی ہے، پاکستان کی معیشت بالکل پستی میں گری ہوئی ہے، یہ صورتحال ہے نا؟
بالکل.
اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھاڑ میں جائے، ہمیں تو فلاں اور فلاں معاملات میں اپنے رد عمل کا اظہار
کرنا ہی کرنا ہے،
سوچ لیجئے.
بالکل.
پھر اس کے بعد آپ دو رویے نہیں اختیار کر سکتے، یعنی ایک طرف آپ دنیا کے سامنے کشکول لے کھڑے ہوں، دوسری طرف غیر
آپ ان کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہوں،
یہ نہیں ہو سکتا.
صحیح.
یعنی پھر آپ پوری منصوبہ بندی کر لیجئے. اچھے لیڈر پھر اس موقع پر آگے آتے ہیں، وہ اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اقدام،
اور جذبات کو بھی ہینڈل کرتے ہیں گاندھی صاحب.
جذبات
لیڈرز کے ہاتھ میں بہت
انفرادی طور پر بھی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، بعض وقت مثال کے طور پر میرا بچہ گھر میں داخل ہوا ہے اور اس نے بتایا کہ سامنے والے ہمسائے نے مجھے گالی دی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا دروازہ توڑنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک اچھے باپ کی حیثیت سے میں کیا کروں گا، ایک سمجھدار آدمی کی حیثیت سے میں اس کے جذبات کو ٹھنڈا کروں گا، اسے کہوں گا کہ اس معاملے کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیوں اس نے تمہیں گالی دی ہے، اس کے اسباب کو بھی دیکھتے ہیں. اچھا تم نے کیا کیا تھا؟
Exactly.
یعنی یہ سارے معاملات اب کرنے ہیں نا، اس کے بعد کرنے ہیں تو سوچا سمجھا رد عمل ہوگا.
ٹھیک ہے.
جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ایک حکیم آدمی یہ بتائے گا کہ آپ کا رد عمل سوچا سمجھا ہونا چاہیے. یعنی آپ جائزہ لینا اپنے ملک کا کہ اس وقت آپ کو اگر کسی رد عمل کا اظہار کرنا تو کیا ہونا چاہیے.
صحیح.
اسی زمن میں آپ نے ایک لفظ بولا احتجاج. یہ کیا چیز ہوتی ہے میں نہیں جانتا. یعنی دنیا بھر میں احتجاج محض اپنے جذبات کا اظہار
ہے،
اور دنیا میں جو احتجاج کی اچھی روایات ہیں وہ روایات یہ ہیں کہ لوگ بہت پرامن طریقے سے اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر
صرف رجسٹر کراتے ہیں،
رجسٹر کراتے
کہ اس بارے میں ہمارے یہ خیالات ہیں.
یہ ایک اچھی روایت ہے دور حاضر میں یہ لوگوں نے پیدا کی ہے، لیکن یہ کہ احتجاج سے آپ کسی مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا،
بالکل
کبھی بھی نہیں ہوتا.
صحیح.
میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ساری دنیا میں جتنے بڑے مظاہرے عراق میں امریکہ کے حملے کے خلاف ہوئے کہیں نہیں ہوئے.
بالکل. لیکن اس سے وہ رکا نہیں،
کوئی چیز نہیں رکتی.
صحیح.
یعنی دنیا کے اندر جو بڑی طاقتیں اقدامات کر رہی ہوتی ہیں وہ اقدامات ان کے اسٹریٹجک مفادات سے پیدا ہوتے ہیں. آپ کو ان کا جائزہ لینا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا معاملہ ہے، اور پھر اس معاملے میں آپ کو اپنی عزت کیسے بچانی ہے اس کی آپ کو منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے. منصوبہ بندی کے بغیر اٹھایا گیا قدم، جذبات میں اٹھایا گیا قدم، الٹا آپ کو مزید بے عزت کرنے کا باعث بنتا ہے.
گاندھی صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم قومی غیرت کی بات کریں، مذہبی غیرت کی بات کریں، تو ایک ہماری قومی شناخت ہے، ایک ہماری مذہبی شناخت بھی ہے، اس کی وجہ سے کئی علاقے جس طرح فلسطین ہے، کشمیر ہے، اور ماضی میں بوسنیا تھا، کئی اس طرح کے علاقے تھے جن کے اوپر دوسرے ممالک نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم کسی کیپیسٹی میں ان علاقوں کو خالی نہیں کرا سکتے، ہم ٹیکنالوجی میں ان سے پیچھے ہیں، ہمارا ڈیفنس ان سے پیچھے ہے، لیکن ہم نے صرف غیرت کے نام پہ، میں اس کو غیرت ہی کہوں گی، ان علاقوں کو ایسی پالیٹکس میں جکڑ دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو آزاد کرانا بھی چاہیں تو نہیں کرا سکتے، صرف خواب بن کے رہ گیا ہوا ہے. کیا یہ پرفیکٹ ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ ہم نے رد عمل کی نفسیات کو سامنے آنے دیا تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تک وہ لوگ پرسیکیوشن کی زندگی گزار رہے ہیں جو وہاں کے مکین ہیں؟
ایسا ہی ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت اسرائیل قائم ہوا تھا تو اس وقت بہت چھوٹا سا تھا، اور اس وقت بین الاقوامی قانون کے تحت جو حقوق ان کو دیے گئے تھے وہ بھی بالکل متعین تھے. ہم نے اس صورتحال کا جائزہ نہیں لیا، کیا ہو گیا ہے؟ دنیا میں ہماری حکومت نہیں ہے، دنیا کے اندر کچھ دوسری طاقتیں ہیں جو حکومت کر رہی ہیں. اس وقت دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں ایک عالمی حکومت قائم ہو چکی ہے. اقوام متحدہ کا ادارہ ایک نیم عالمی حکومت کی صورت اختیار کر چکا ہے.
بالکل.
اس میں پانچ بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو کی طاقت ہے، اور یہ جو ویٹو کی طاقت ہے یہ ان کو اصل میں ان کی مادی طاقت کی بنیاد پر حاصل ہے. جو دوسری بڑی اقوام آگے بڑھ رہی ہیں جب وہ بھی اس پوزیشن میں آ جائیں گی تو وہ بھی اس کا مطالبہ کریں گی. یہ دنیا ہے، اسی اصول پر بنائی گئی ہے. یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قاعدہ یہی رکھا ہوا ہے، دنیا کا نظم اسی سے قائم رہتا ہے. اب اس میں جو دوسری اقوام ہے، یعنی جن کو ظاہر ہے کہ وہ برتری حاصل نہیں ہوتی، انہوں نے اپنی عزت کے ساتھ جینا ہوتا ہے.
بالکل.
عزت کے ساتھ جینے کا طریقہ ہے حقیقت پسندانہ تجزیے کے بعد منصوبہ بند اقدام. حقیقت پسندانہ تجزیے کے ساتھ منصوبہ بند اقدام، اس میں بعض اوقات آپ ریٹریٹ بھی کرتے ہیں، پیچھے بھی ہٹتے ہیں.
بالکل.
پیچھے ہٹ کے پھر آپ آگے بڑھتے
جاتے ہیں.
بعض اوقات آگے بڑھنے کے طریقے دوسرے اختیار کرتے ہیں. ایک حکیم اور عارف نے بڑی عمدہ بات کہی کہ آپ راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہر قدم پر آپ کو ایک کانٹے سے واسطہ پڑ جاتا ہے. دو طریقے ہیں، دامن الجھا کے ایک ہی کانٹے کے ساتھ زندگی بسر کر دیں کشمکش میں، دوسرا یہ ہے کہ دامن کا کچھ حصہ اس کے سپرد کریں اور اس سے کہیں کہ کانٹے میاں تم کھیلتے رہو، میں اپنے راستے پر جا رہا ہوں. تو بعض اوقات آپ کو اپنا راستہ بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو حکیمانہ طریقے سے جائزہ لے کے دیکھنا پڑتا ہے اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں. اصول میں میں اگر بات کروں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم کنفرنٹیشن کی کہیں بھی پوزیشن میں نہیں.
ٹھیک.
یعنی عالمی سطح پر ہم کسی جگہ پر بھی تصادم کی پوزیشن میں نہیں ہیں. امن ہماری ضرورت ہے.
ٹھیک,
کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی قومی تعمیر کے لیے امن چاہیے. ہم مسلمانوں کی غلطی یہ ہے ہر جگہ کہ ہم وہ چیز جو اس وقت ہمیں حاصل نہیں ہونی اس کو اس وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو چیز اس وقت حاصل نہیں ہو سکتی وہ ہماری خواہشوں کی تکمیل ہے, جو چیز اس وقت حاصل ہو سکتی ہے وہ امن کے وقفے میں اپنی تعمیر ہے. ہم اپنی تعمیر کو مؤخر کر دیتے ہیں اور وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت نہیں حاصل ہو سکتی.
صحیح.
اس کو مؤخر کر کے حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرنا یہ اچھی لیڈرشپ کا کمال ہوگا.
صحیح.
اس وقت اگر کوئی مسلمانوں کے اندر اچھی لیڈرشپ ہو تو وہ ایک ہی پیغام دے گی کہ آپ حقیقت پسندانہ تجزیہ کر کے امن خریدیے اپنے لیے اور امن کے اندر اپنی قومی تعمیر کی منصوبہ بندی کیجیے. جب قومی تعمیر کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں آپ ایک برتر مقام پر چلے جائیں گے تو وہ چیزیں جن کا اب آپ خواب دیکھتے ہیں
تب آپ ضرور اس کی تعبیر بھی حاصل کر لیجیے.
تعبیر بھی حاصل کر لیجیے.
بہت شکریہ گاندھی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. اس بارے میں اور بھی ٹاپکس کے بارے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہمیں بھیجیے. آپ جانتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس کیا ہے, itsgks@sama.tv, اور ہمارے فیس بک پیج پہ بھی وزٹ کیجیے اور کامنٹس کیجیے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.